السلام علیکم. پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے آپ کی میزبان بہجت جلانی حاضر خدمت ہے. میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں انجم ہیرل گل اور انجینئر ہیں چانگ. آپ اس وقت ہمیں فیس بک پر لائیو بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے ساتھ کیمرہ مین ہے فواد الیاس. ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو 1 گھنٹہ تک جاری رہے گا. آئیے پہلے اہم خبروں کی سرخیوں سے آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے اور درخواست کی ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے. امریکہ اور طالبان کے درمیان 2018 میں شروع ہونے والے امن مذاکرات کے نتیجے میں رواں ماہ کے آخر میں امن معاہدہ طے پا سکتا ہے. اس معاہدے کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کا مرحلہ شروع ہوگا جو تجزیہ کاروں کے خیال میں ایک طویل اور پیچیدہ مرحلہ ہو سکتا ہے. جرمنی کے جنوب مغربی شہر ہنو میں ایک نامعلوم شخص کی فائرنگ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. حکام کے مطابق ایک مسلح شخص نے شہر کے کم از کم 2 شیشہ بارز میں بدھ کی شب فائرنگ کی. اس واقعے میں کم از کم 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. رواں برس امریکہ میں نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخابات کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کی خاطر ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان مختلف ریاستوں میں پارٹی انتخابات اور مباحثوں کا سلسلہ جاری ہے. بدھ کو ریاست نیواڈا میں ہونے والے مباحثے کے دوران دیگر ڈیموکریٹ امیدواروں نے نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی اور انہیں پیرا شوٹر قرار دیا. پاکستان میں سپر لیگ سیزن 5 کا آغاز آج ہو رہا ہے. افتتاحی تقریب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں شام 7 بجے یعنی اب اس وقت شروع ہو گئی ہے. ایونٹ کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن کوئٹہ گلیڈیٹرز اور 2 مرتبہ ایونٹ ٹرافی اپنے نام کرنے والی اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان رات 9 بجے شروع ہوگا. اس کے بارے میں تفصیلی رپورٹ آپ کو ہم بعد میں سنوائیں گے. آئیے اب کچھ خبروں کی تفصیل آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. پاکستان کے اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے اور درخواست کی ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے. اٹرنی جنرل نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ ان سے وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیلوں کی سماعت کے دوران اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے دلائل میں ایسا بیان دیا جس کو عدالت نے ناقابل اشاعت قرار دیا تھا. اگرچہ یہ زبانی بیان واپس لے لیا گیا، لیکن اس بیان پر پاکستان بار کونسل نے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی. دوسری جانب اس بیان کے حوالے سے وزارت قانون نے بھی اس بیان کو انور منصور خان کا انفرادی بیان قرار دیا، جس کے بعد انہیں نہ صرف کمرہ عدالت بلکہ انہیں اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی سپورٹ نہیں دی گئی، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دینے کو ہی ترجیح دی. انور منصور کے استعفے سے متعلق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے عدالت میں دیے جانے والے بیان پر انور منصور سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا اور انہیں مستعفی ہونے کو کہا تھا. ایسا نہ کرنے کی صورت میں انہیں برطرف کرنے پر بھی غور کیا جا رہا تھا، تاہم انور منصور خان خود اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے. امریکہ اور طالبان کے درمیان 2018 میں شروع ہونے والے امن مذاکرات کے نتیجے میں رواں ماہ کے آخر میں امن معاہدہ طے پا سکتا ہے. اس معاہدے کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کا مرحلہ شروع ہو جائے گا، تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ ایک طویل اور پیچیدہ معاملہ ہوگا. اگرچہ افغانستان میں 18 سال سے جاری جنگ کے خاتمے کا امکان ماضی میں کبھی بھی ممکن نہیں رہا جتنا کہ اب ہے، لیکن اس کا انحصار آئندہ ماہ شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات پر ہوگا، جس کا باضابطہ طریقہ کار ابھی تک سامنے نہیں آیا. عام خیال یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد افغان تنازع کا حل ممکن ہو سکے گا. سینئر صحافی سمیع یوسفزئی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگرچہ اس وقت امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حالیہ پیش رفت افغان تنازع کے حل کی طرف پیش قدمی ہے، لیکن امریکہ اور طالبان کے درمیان ممکنہ امن معاہدے کے تحت افغانستان سے امریکی افواج کا انخلا افغانستان کے مسئلے کا صرف 1/4 حل ہے، جبکہ باقی 75% حل بین الافغان مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے. جبکہ افغان امور کے ایک اور ماہر زاہد حسین کہتے ہیں کہ افغان حکومت میں شامل بعض حلقے کبھی بھی طالبان اور امریکہ کے درمیان بات چیت کے حامی نہیں رہے اور ان کا رویہ منفی ہی رہے گا، لیکن اس کے مقابلے میں طالبان متحد ہیں. چین نے نئے کرونا وائرس سے متاثر ہونے والے نئے کیسز کی تعداد میں انتہائی کمی کی اطلاع دی ہے۔ مرکزی چین میں اس کی وجہ سے 2000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ وبا کا آغاز 2 ماہ سے کچھ پہلے ہوا تھا۔ ملک کے قومی ہیلتھ کمیشن نے کہا کہ بدھ کے روز کرونا وائرس کے نئے 394 کیسز کی تصدیق ہوئی، جو گزشتہ ماہ کے مقابلے میں بہت بڑی کمی ہے۔ وائرس کی وجہ سے 114 نئی اموات کے بعد مرنے والوں کی کل تعداد 2118 ہو گئی، جبکہ مجموعی تصدیق شدہ متاثرہ مریضوں کی تعداد 74,576 ہے۔ چین کے حکام وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ ادھر جنوبی کوریا نے نئے کرونا وائرس سے ہونے والی پہلی موت کی تصدیق کر دی ہے۔ مقامی میڈیا نے جمعرات کے روز اس کی خبر دی، جبکہ ملک میں گزشتہ 2 دنوں کے دوران متاثرہ افراد کی تعداد 3 گنا ہو گئی۔ کوریا میں مرض پر کنٹرول اور روک تھام کے مرکز نے ایک بیان میں کہا کہ موت کے اصل باعث کے بارے میں چھان پین کی جا رہی ہے۔ یہ رپورٹ ایک ایسے وقت پر سامنے آئی ہے جب ملک اس وبا اور اس سے ہونے والے اقتصادی اثرات سے نمٹنے کے لیے کوشاں ہے۔ جنوبی کوریا کے حکام نے خبردار کیا ہے کہ وبا اپنے نئے مرحلے میں داخل ہو رہی ہے اور مقامی طور پر پھیل رہی ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں میں بھی جن کا چین سے کوئی رابطہ نہیں، جہاں سے وائرس کا آغاز ہوا تھا۔ جرمنی کے جنوب مغربی شہر ہنو میں ایک نامعلوم شخص کی فائرنگ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق ایک مسلح شخص نے کم از کم 2 شیشہ بارز میں بدھ کی شب فائرنگ کی۔ فائرنگ کے واقعات رات 10 بجے کے لگ بھگ پیش آئے۔ فائرنگ کے دوران دونوں شیشہ بارز میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ فائرنگ سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے، جنہیں مختلف اسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ کم از کم 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ حکام نے کہا ہے کہ فائرنگ کے کئی گھنٹے بعد انہیں مشتبہ حملہ آور کی لاش اس کے گھر سے مل گئی، اور بظاہر لگتا ہے کہ اس نے خودکشی کی ہے۔ حکام کو مشتبہ حملہ آور کے گھر سے ایک اور لاش بھی ملی ہے، جس کی شناخت کا عمل ابھی جاری ہے۔ امریکہ میں رواں برس نومبر میں ہونے والے صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کے لیے ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدواروں کے درمیان مختلف ریاستوں میں پارٹی انتخابات اور مباحثوں کا سلسلہ جاری ہے۔ بدھ کو ریاست نیواڈا میں ہونے والے مباحثے کے دوران دیگر ڈیموکریٹک امیدواروں نے نیو یارک کے سابق میئر مائیکل بلومبرگ کو نشانہ بناتے ہوئے ان پر شدید تنقید کی اور انہیں پیراشوٹر قرار دیا۔ مائیکل بلومبرگ ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار ہیں جو صدارتی نامزدگی کے خواہاں ہیں، تاہم پارٹی کے ابتدائی مباحثوں، کاکسز اور پرائمری میں شریک نہیں ہوئے۔ البتہ اب انہوں نے اپنی اشتہاری مہم پر بڑی رقم لگانا شروع کر دی ہے، جس پر انہیں کڑی نکتہ چینی کا سامنا ہے۔ بلومبرگ کی انتخابی مہم کے منتظمین نے گزشتہ روز اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ بلومبرگ ملک کے صدر منتخب ہوئے تو وہ اپنی کمپنی کو فروخت کر دیں گے۔ یہاں یہ یاد دلاتے چلیں کہ ڈیموکریٹ پارٹی کی حتمی صدارتی امیدوار کا مقابلہ 3 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخاب میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ہوگا، جن کا تعلق ریپبلکن جماعت سے ہے۔ امریکہ میں ایک وفاقی جج صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی حلیف اور معاون راجر سٹون کو آج سزا سنانے کے لیے تیار ہیں، جن پر کانگریس میں غلط بیانی کرنے، شہادتوں میں جال سازی کرنے اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کا قصور ثابت ہو چکا ہے۔ اس کا تعلق 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب میں مداخلت کی چھان بین کے معاملے سے تھا۔ استغاثہ نے 7 سے 9 سال قید کی سزا کی تجویز دی ہے، لیکن اٹرنی جنرل ولیم بار اور محکمہ انصاف کے کلیدی عہدیداروں نے اپنے استغاثہ کی تجویز کو مسترد کرتے ہوئے کم قید کی تجویز دی۔ تاہم اس کا انحصار وفاقی جج ایمی برمن جیکسن پر ہے کہ وہ کتنی سزا کا تعین کرتی ہیں۔ اس سے پہلے سٹون کے بارے میں صدر ٹرمپ کے بیان اور وفاقی جج پر تنقید سیاسی اثر و رسوخ استعمال کرنے کے الزامات کا مرکز رہے ہیں، کیونکہ تاریخی اعتبار سے محکمہ انصاف ہمیشہ ایک آزاد ادارہ رہا ہے۔ شمال مغربی شام میں روس کے جنگی طیاروں نے بمباری جاری رکھی، جس کے بعد ترک صدر رجب طیب اردوغان نے انکرا میں اپنی پارٹی کے پارلیمانی گروپ کو بتایا کہ وہ کسی بھی قیمت پر ادلیب کو ایک محفوظ جگہ بنانے کے لیے پرعزم ہیں، اور ایسا ترکی اور خطے کے عوام کی خاطر کرنا ضروری بھی ہے۔ اردوغان کا یہ بیان کہ سرحد پار ادلیب میں کارروائی کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس سے پہلے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل برائے انسانی امور اور ہنگامی امداد کے رابطہ کار مارک لوکاک نے شام میں فوری فائر بندی پر زور دیا تھا۔ تقریباً 9 لاکھ افراد دسمبر سے ملک کے شمال مغرب میں ہونے والی لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہو چکے ہیں، جن میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے۔ ویکی لیک کے بانی جولین اسانج کے وکیل نے دعویٰ کیا ہے کہ اسانج برطانیہ سے اپنی بے دخلی کے مقدمے کی کارروائی کے دوران یہ دعویٰ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے انہیں اس شرط پر معاف کرنے کی پیشکش کی تھی اگر وہ یہ کہنے پر تیار ہو جائیں کہ 2016 کے صدارتی انتخاب میں ڈیموکریٹک پارٹی کی نیشنل کمیٹی کی ای میلز لیک کرنے میں ان کا کردار نہیں۔ اسانج امریکہ کی جاسوسی کے الزام میں برطانوی جیل میں قید ہیں اور انہیں امریکہ حوالگی کے خلاف مقدمے کا دفاع کر رہے ہیں۔ ان کے مقدمے کی باقاعدہ سماعت کا آغاز آئندہ ہفتے ہونے والا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری سٹیفنی گریشم نے اسانج کے وکیل کے اس بیان کو مکمل طور پر بے بنیاد قرار دیا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی رابطہ کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈانا کاروبار کو بالکل نہیں جانتے سوائے اس کے کہ وہ ایک سابق ریپبلکن رکن کانگریس ہیں۔ ترجمان کے بقول ٹرمپ نے اس سے یا اس کے موضوع پر کوئی بات نہیں کی، یہ ایک من گھڑت کہانی اور مکمل جھوٹ ہے۔ مقدمے کی ابتدائی سماعت کرنے والی جج نے اس نئی شہادت کو اسانج کی امریکہ حوالگی کے کیس کی کارروائی میں پیش کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسانج نے مقدمے کی کارروائی میں ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کا آغاز آج سے ہو رہا ہے۔ افتتاحی تقریب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں آج، جب بھی ہم نے نیوز شو شروع کیا تو اس وقت سے اس کا آغاز ہو چکا ہے۔ ایونٹ کا پہلا میچ دفاعی چیمپئن کوئٹا گلیڈیٹرز اور دو مرتبہ ایونٹ ٹرافی اپنے نام کرنے والی اسلام آباد یونائیٹڈ کے درمیان رات 9 بجے شروع ہوگا، اور اس کے بارے میں ہم آپ کو تفصیلی رپورٹ بعد میں سنوائیں گے۔ اب فیس بک سے ہمارے ناظرین ہمیں اجازت دیں۔ میرے ساتھ فواد الیاس تھے کیمرہ پر، اور آئیے اب ہمارا شو جاری ہے جو کہ آپ ویب سائٹ اور ریڈیو پر سنتے رہیں گے۔ تو آئیے دوبارہ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا ریڈیو سے۔ پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔ دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے اس وقت آپ ہمارا نیوز شو سن رہے ہیں، اور آئیے اب خبروں کا آغاز کرتے ہیں، کچھ رپورٹیں آپ کو سنواتے ہیں۔ امریکہ اور طالبان کے درمیان 2018 میں شروع ہونے والے امن مذاکرات کے نتیجے میں رواں ماہ کے آخر میں فریقین کے درمیان امن معاہدہ طے پا سکتا ہے، جس کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کا مرحلہ شروع ہوگا۔ تاہم تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ مرحلہ طویل اور کٹن ہوگا۔ اسلام آباد سے مزید تفصیل کے بتا رہے ہیں محمد جلیل۔
اگرچہ افغانستان میں طویل عرصے سے جاری جنگ کے خاتمے کا امکان ماضی میں کبھی بھی ممکن نہیں رہا ہے جتنا اب ہے، لیکن تجزیہ کاروں کے بقول اس کا انحصار آئندہ ماہ شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات پر ہوگا، جن کا باضابطہ طریقہ کار ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ تاہم سینئر صحافی سمی یوسف زئی کا کہنا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد افغان تنازع کے حل کی طرف پیش رفت ہو سکتی ہے۔ تاہم ان کے بقول امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ افغان مسئلے کا ایک پہلو ہے۔
میرے خیال میں امریکی افواج کا انخلا افغانستان کے مسئلے کا ایک 25% جو مشکل ہے وہ تو حل کریں گے، لیکن جو 75% یا 75% جو مسئلہ ہے وہ افغانوں کے درمیان مذاکرات میں ہوں گے۔
اگرچہ صدر اشرف غنی یہ کہہ چکے ہیں کہ طالبان کے ساتھ بات چیت ان کی حکومت کی قیادت میں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے تمام افغان دھڑوں پر مشتمل ایک مذاکراتی وفد تشکیل دیں گے۔ تاہم افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ یوسف زئی کا کہنا ہے کہ بین الافغان مذاکرات کے لیے کابل حکومت اور دیگر افغان دھڑوں پر مشتمل ایک مشترکہ وفد کی تشکیل ضروری ہے۔
لیکن اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ مذاکرات میرے خیال میں آگے نہیں بڑھیں گے، اور طالبان صرف افغان حکومت سے اکیلے میں بات نہیں کریں گے، وہ چاہیں گے کہ سارے مل کر ان سے بات کریں۔ یہ رکاوٹیں قدم قدم پہ سامنے نظر آئیں گی، نظر آ رہی ہیں، اور ان کو ابھی دور کرنا پڑے گا۔ تو یہ میرے خیال میں مسئلہ جو ہے یہ کافی لمبا اور پیچیدہ ہو سکتا ہے۔
ادھر تجزیہ کار زاہد حسین کا کہنا ہے کہ افغان متحارب دھڑوں کے درمیان افغانستان کے مستقبل سے متعلق اتفاق رائے قائم کرنا آسان نہیں ہوگا۔
افغانستان میں جو مختلف گروپس ہیں ان کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی رائے ہے، تو ان کو اکٹھا کر کے کوئی واضح حکمت عملی بنانا خاصا کٹھن کام ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن یہ مشکلات بہت ہوں گی، کیونکہ اس پہ پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ کہ مختلف جو متحرک گروپ ہیں وہ افغانستان کے وہ کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں۔
یاد رہے پاکستان نے امریکہ اور طالبان مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور تجزیہ کار رحیم اللہ کے بقول پاکستان سے یہ توقع ہوگی کہ وہ بین الافغان بات چیت میں بھی اسی طرح کا کردار ادا کرے۔
پاکستان کو ایک تو اکیلے نہیں کرنا چاہیے، یہ مل کر کرنا چاہیے، امریکہ کو ساتھ ملانا چاہیے، ضروری ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہمسایہ ممالک بھی ہیں، چین بھی ہے، روس بھی ہے، حتیٰ کہ غیر رسمی طور پر ایران بھی ممکن ہے، ان کے ذریعے یہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ یہ اکیلے ایک ملک کے بس کی بات نہیں ہے، اور ایک ملک کو ساری ذمہ داری نہیں دینی چاہیے۔
محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ اٹرنی جنرل نے اپنے استعفے میں لکھا ہے کہ ان سے وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں۔ اسی حوالے سے اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ سنیے۔
اٹرنی جنرل انور منصور خان اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ صدر مملکت کے نام لکھے خط میں ان کا کہنا ہے کہ ان کے استعفے کو منظور کیا جائے۔ اٹارنی جنرل نے اپنے استعفے میں لکھا کہ ان سے وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا، اس لیے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے عہدے سے استعفی دیتے ہیں۔
پاکستان بار کونسل نے مجھ سے استعفی مانگا تھا، میں اس کے چیئرمین ہوں، تو چونکہ ہماری برادری ہے اپنی، اور اپنی برادری اگر وہ کہتی ہے کہ آپ ریزائن کر دیں تو یہ میرے خیال میں اتنا تو بنتا ہے کہ ان کی بات کو میں
جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیلوں کی سماعت کے دوران اٹارنی جنرل انور منصور خان نے اپنے دلائل میں ایک ایسا بیان دیا جس کو عدالت نے ناقابل اشاعت قرار دیا تھا۔ اگرچہ یہ زبانی بیان واپس لے لیا گیا تھا، لیکن اس بیان پر پاکستان بار کونسل نے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی۔ جمعرات کو اٹارنی جنرل کے مستعفی ہونے کے بعد وفاق کی جانب سے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں عدالت میں ایک تحریری بیان جمع کرایا گیا، جس میں کہا گیا کہ 18 فروری کو عدالت کے 10 رکنی بینچ کے سامنے دیے گئے اٹارنی جنرل کے زبانی دلائل کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ کہ انور منصور خان نے وفاقی حکومت کی ہدایت کے بغیر بیان دیا تھا۔ وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، اسی وجہ سے ان کے بیان سے لاتعلقی کا اظہار کیا۔
ہم عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنلزم اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ یقین رکھتے ہیں، اور اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد پھر انور بھائی سے ریکویسٹ کی گئی کہ وہ استعفیٰ دے دے۔ پرائم منسٹر صاحب اور بڑے دل کے آدمی ہیں، انہوں نے یہی مناسب سمجھا، اور ہم سب کی بھی ایڈوائز یہ تھی کہ ان کو وہ خود ریزائن دے دیں تو اچھا ہے، ہم لوگ کو کوئی اسٹیپ نہ لینا چاہیے، اور انہوں نے پھر ایسے ہی کیا۔
سینئر وکیل اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں کہ ایسا بیان ممکن نہیں کہ حکومت کی منظوری کے بغیر دیا گیا ہو۔
انہوں نے کانسیکوینسز سے اسکیپ کرنے کے لیے ریزائن کر دیا۔
اٹارنی جنرل انور منصور خان نے پیر کو جسٹس فائز عیسیٰ کیس میں دلائل شروع کرتے ہوئے سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے 10 رکنی لارجر بینچ میں شامل ججز پر الزام عائد کیا تھا۔ عدالت نے ان کے اس بیان کو شائع یا نشر کرنے سے روک دیا تھا۔ بینچ میں شامل ججز نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے ان سے بیان واپس لینے اور معافی کا مطالبہ کیا تھا۔ انور منصور نے کمرہ عدالت میں ہی یہ بیان واپس لے لیا، تاہم منگل کے روز ججز نے ان سے تحریری معافی کا مطالبہ کیا تھا، جس کے بعد انہوں نے آج اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ عاصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
صوبہ پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے واقعات ایک مرتبہ پھر سے سامنے آنے لگے ہیں۔ پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹیشن اتھارٹی کے مطابق این ایف سی ایوارڈ کے بعد سے صوبہ پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے کیسز کافی حد تک کم ہو گئے ہیں، جبکہ اس مکروہ دھندے میں ملوث گروہ اب اپنا نیٹ ورک آزاد کشمیر کے علاقوں میں چلاتے ہیں، کیونکہ وہاں پنجاب کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ سنیے۔
18 فروری کو معروف اداکار عمر شریف کی صاحبزادی ہرا عمر کی گردوں کی مبینہ غیر قانونی تبدیلی کے باعث ہلاکت ہوئی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق ہرا عمر کے بھائی جواد عمر نے بتایا کہ آزاد کشمیر میں ان کی بہن کے گردوں کی پیوند کاری کے لیے ڈاکٹر سے 34 لاکھ روپے میں معاملہ طے پایا تھا۔ ہرا عمر کی موت گردوں کے آپریشن کے دوران ڈاکٹروں کی مبینہ غفلت سے ہوئی۔ پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے واقعات بڑھنے لگے ہیں۔ لاہور کے رہائشی عامر فراز کا آپریشن 25 مئی 2019 کو ڈاکٹر فواد ممتاز نے کیا تھا۔ عامر فراز کی اہلیہ میوش عامر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، گردوں کی پیوند کاری کے لیے ڈاکٹر فواد ممتاز کو مبینہ طور پر 18 لاکھ روپے دیے تھے۔
پاول نگر میں انہوں نے ایک گھر لیا ہوا تھا، اس کے اندر جا کے سارا کچھ ہوا تھا۔ اس آپریشن تھیٹر، وہ مطلب ایک سٹور روم تھا، تو کیونکہ ہم تو جا کے وہاں پر قید ہو گئے تھے, اس کے بعد ہم نکل ہی نہیں سکتے تھے وہاں سے.
لاہوری کے ایک اور رہائشی عبد المتین خان اپنی اہلیہ کو بھی گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے باعث کھو چکے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عبد المتین نے بتایا کہ ان کی اہلیہ سروش متین گردوں کے عارضہ میں مبتلا تھی. عبد المتین نے الزام عائد کیا کہ ہسپتالوں میں ٹیکنیشین ایسے ڈاکٹروں اور گروہوں کے اعلی کار ہوتے ہیں.
یہ جو ٹیکنیشین ہوتے ہیں یہ ان کے وہ ہوتے ہیں, سب سے پہلے اعلی کار ہوتے ہیں نا, یہ کہ دیکھتے ہیں کہ کون سا بندہ کروانا چاہتا ہے یا اتنے پیسے وہ کر لے گا.
صوبہ پنجاب میں گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے بڑھتے کیسز اور عمر شریف کی بیٹی ہیرا عمر کے انتقال کی خبر سامنے آنے پر پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ اتھارٹی بھی حرکت میں آئی ہے. ہیرا عمر کی موت کے حقائق جاننے کے لیے اتھارٹی نے ایک 4 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے, جس کے کنوینئر عدنان احمد بھٹی کے مطابق گردوں کی غیر قانونی پیوند کاری کے زیادہ تر کیسز آزاد کشمیر کے علاقوں میں ہو رہے ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے عدنان احمد نے بتایا کہ حال ہی میں بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال لاہور سے اتھارٹی کے پاس ایک درخواست آئی تھی. جب ان کی ٹیم بحریہ انٹرنیشنل ہسپتال پہنچی تو معلوم ہوا ہیرا عمر کے گردے 95% ناکارہ ہو چکے ہیں, جس نے مریض کے سارے جسم کو متاثر کیا ہے.
لیکن کیونکہ کشمیر میں آزاد کشمیر ممبر میں کوئی گاؤں نہیں ہے, پر ہمارے پنجاب کی پنجاب ہوتا اور جورسڈکشن میں نہیں آتا اور وہ نہیں آتا.
ڈاکٹر فواد ممتاز لاہور جنرل ہسپتال میں تعینات ہیں. پنجاب ہیومن آرگنز ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کے ریکارڈ کے مطابق ڈاکٹر فواد ممتاز اور ان کے گروہ کے دیگر ساتھی پہلے بھی کئی کیسوں میں ملزم رہے ہیں. اتھارٹی کے دستاویزات کے مطابق گردے فروخت کرنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق مسیحی برادری, چنچی رکشہ چلانے والوں اور اینٹوں کے بھٹوں پہ کام کرنے والے افراد سے ہوتا ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے مغربی ریاست ایریزونا میں ایک ریلی کے دوران ایسے میں ڈیموکریٹ مخالفین پر سخت تنقید کی ہے جب وہ قریبی ریاست نیواڈا میں پارٹی سے نامزدگی کے عمل میں ایک مباحثے میں شریک تھے. تفصیلات وائس آف امریکہ کی رپورٹ میں اسد حسن سے سنیے.
فونکس میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے نیویارک کے سابق میئر بلومبرگ کو منی مائک کہہ کر مخاطب کیا. رائیاما کے جائزوں میں ان کی کارکردگی کا مذاق اڑایا کہ دسیوں لاکھوں ڈالر خرچ کرنے کے باوجود وہ خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں کر سکے. ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دیر پہلے ان کا سروے سامنے آیا ہے. ان کے الفاظ میں منی مائک 15ویں, کریزی برنی 31ویں نمبر پر ہیں. اس منی مائک نے $500 ملین خرچ کیے ہیں اور ڈیموکریٹک نیشنل کنونشن ایک بار پھر ان کے بقول برنی کو محروم کر دے گا. ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, ہم جیت رہے ہیں, ہم جیت جائیں گے, ہمیں جیتنا ہے. یہ تھے ٹرمپ کے الفاظ. سر ٹرمپ نے ڈیموکریٹک پارٹی سے نامزدگی کی امیدوار میسیچوسٹس سے سینیٹر ایلیزبتھ وارن پر بھی تنقید کی اور ان کو ان کے نیٹو امیرکن پس منظر میں پوکو ہانس کے نام سے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ان کی صدارتی مہم رک چکی ہے. صدر نے ڈیموکریٹک امیدوار ٹام سٹیئر پر بھی تنقید کی جو بدھ کی رات مباحثے کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے تھے. صدر ٹرمپ نے سٹیئر کو, جو ان کے سخت ناقد ہیں, ایک نامعقول آدمی قرار دیا. اسد حسن, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بدھ کی رات کو ایک ایسے وقت میں سب کی نگاہیں مائیکل بلومبرگ پر تھیں جب نومبر کے انتخابات کے لیے نامزدگی کی امید رکھنے والے 6 ڈیموکریٹس نے لاس ویگس میں مباحثے کے لیے اسٹیج سنبھالا. مائیکل سلیوان نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ صدارتی دوڑ کے نئے اور ارب پتی مقابل فوری طور پر ٹارگٹ بن گیا اور اسی طرح دوڑ میں سبقت رکھنے والے برنی سینڈرز بھی. تفصیل کے ساتھ شہناز عزیز.
ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے ضوابط میں نرمی اور منگل کو جاری کیے جانے والے رائے عامہ کے جائزے میں اپنی دوسری پوزیشن کے بعد بلومبرگ این بی سی نیوز کی ڈیبیٹ میں شرکت کے اہل ہوئے تھے. برنی سینڈرز اس جائزے میں اول نمبر پر تھے. بلومبرگ نے, جو ایک زمانے میں ریپبلکن تھے, خود اپنی جیب سے لاکھوں ڈالر اشتہارات پر خرچ کیے ہیں اور ان کا مقابلہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کیا جاتا ہے. ڈیموکریٹک امیدوار سینیٹر ایلیزبتھ وارن کہتی ہیں,
ڈیموکریٹس ٹیک اے ہیوج رسک اف وی جسٹ سبسٹیٹیوٹ ون ایروگنٹ بلینئر فار انادر. دس کنٹری ہیز ورکڈ فار دی رچ فار ا لانگ.
وہ کہہ رہی ہیں ڈیموکریٹس ایک بہت بڑا خطرہ مول لیں گے اگر ہم ایک بد دماغ ارب پتی کی جگہ دوسرے کو لے آئیں گے. یہ ملک ایک طویل عرصے تک عمرا کے لیے کام کرتا رہا ہے, دوسرے ہر ایک کو غربت میں چھوڑ کر. بلومبرگ نے ایک کامیاب بزنس مین اور نیو یارک کے سابق میئر کے اپنے پس منظر کی جانب توجہ دلائی. وہ کہتے ہیں
And I'm a philanthropist who didn't inherit his money but made his money and I'm spending that money to get rid of Donald Trump the worst president we have
وہ کہہ رہے ہیں میں خیراتی کام کرنے والا ایک ایسا شخص ہوں جسے یہ پیسہ ورثے میں نہیں ملا ہے بلکہ میں نے کمایا ہے اور میں ڈونلڈ ٹرمپ سے نجات پانے کے لیے یہ رقم خرچ کر رہا ہوں جو ہمارے آج تک کے بدترین صدر ہیں۔ سامعین، انڈیانا کے شہر ساؤتھ بینڈ کے سابق میئر نے اور اسی طرح کئی دوسروں نے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو ایک ایسے شخص سے تعبیر کیا جو انتہائی بائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں۔ سینیٹر برنی سینڈرز کہتے ہیں
What we are trying finally to do is to give a voice to people who after 45 years of work are not making a nickel more than they did 45 years ago.
وہ کہہ رہے ہیں ہم آخر کار ایسے لوگوں کو آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو 45 برس بعد بھی اس سے ایک نکل زیادہ نہیں کما رہے جتنا وہ 45 برس پہلے کماتے تھے۔ الیکشن میں کامیابی کس طرح حاصل کی جائے، اس کے لیے سینیٹر ایمی کلوباکر کے پاس ایک جواب تھا۔
We could nominate a woman for candidate for president of the United States. I think that might go a long way if we show
وہ کہہ رہی ہیں ہم امریکہ کی صدارت کی امیدوار کے طور پر کسی خاتون کو نامزد کر سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر ہم ایک پارٹی کی حیثیت سے ان چیزوں کا اظہار کریں گے تو اس کا ہمیں دیرینہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ سامعین، نواڈا کے کاکسز کا انعقاد ہفتے کو ہوگا اور آئندہ مباحثہ منگل کو ساؤتھ کیرولائنا میں ہوگا۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور جیسا کہ آپ نے ہم نے بتایا تھا کہ پاکستان سپر لیگ سیزن 5 کا آغاز آج سے ہونے جا رہا ہے اور اس کی افتتاحی تقریب کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں شام 7 بجے سے شروع ہو چکی ہے۔ اور اس وقت کراچی سے ہمارے ساتھ ہیں محمد ثاقب، تو آئیے اس سے پہلے کہ خود میں تفصیل بتاتی خود ثاقب سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم ثاقب۔
جی وعلیکم السلام۔
ثاقب بتائیے گا ہمارے سننے والوں کو کہ اس وقت کیا ماحول ہے کراچی میں، کیونکہ جو ہم دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کی رپورٹیں، ریڈیو کی رپورٹیں، ان سے تو پتا چلتا ہے کہ دیکھنے والے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ کیا نظر آ رہا ہے اور کیا ماحول بنا ہوا ہے؟
جی بہت شکریہ، اور واقعتاً یہی صورتحال ہے کہ اس وقت PSL 5 کا چونکہ آج افتتاحی تقریب ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے یہ تقریب شروع ہوئی ہے اور اس میں بڑی تعداد میں شائقین یہاں پر کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں جمع ہیں اور یہ تقریب دیکھ رہے ہیں۔ اس تقریب میں تقریباً 300 کے قریب فنکار ہیں جو کہ اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہاں پر، اور بہت ہی زبردست ماحول ہے۔ اس کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ ٹریفک سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کراچی کے شہریوں کو، کراچی چونکہ ایک تجارتی ہرب ہے اور پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے، یہاں پر ٹریفک مینجمنٹ سب سے اہم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر ٹریفک پولیس نے خصوصی انتظامات کیے ہیں اور نیشنل اسٹیڈیم کے اطراف میں پارکنگ پوائنٹس بنائے گئے ہیں جہاں پر تماشائی اپنی گاڑیاں پارک کر کے وہاں سے شٹل سروس کے ذریعے نیشنل اسٹیڈیم پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہے افتتاحی تقریب، چونکہ کل ٹرافی کی رونمائی ہو چکی تھی اور اب آج افتتاحی تقریب جاری ہے جو کہ تقریباً 2 گھنٹوں تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد جو ہے پہلا میچ کھیلا جائے گا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے درمیان۔ دونوں ٹیمیں تیاریاں مکمل کر چکی ہیں اور اس کے بعد جو ہے یہ اس افتتاحی تقریب کے بعد جو ٹورنامنٹ ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ تو بہت زیادہ انتھوزیازم، ایکسائٹیڈ ہیں کراچی کے جو شہری یہاں پر اسٹیڈیم میں آئے ہوئے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے اندر کافی زیادہ جوش ہے، پرجوش ہے، بہت ہی انعماق سے وہ یہ افتتاحی تقریب کے مناظر دیکھ رہے ہیں اور بڑے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً اسٹیڈیم بالکل پیک ہے، ہمارا جو سامنے کے جو انکلوجرز ہیں وہ مکمل طور پر بھرے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اب بھی قطاروں میں لگے ہوئے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ انہیں اندر جانے کی اجازت مل سکے۔ تاہم شہریوں کو پولیس کی جانب سے اور انتظامیہ کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ وہ جلد سے جلد اسٹیڈیم کے اندر پہنچنے کی کوشش کریں تاکہ جو افتتاحی تقریب ہے اس کے مناظر کے بعد جو میچ ہوگا اس کو بھی وہ باقاعدہ آسانی سے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں۔ تو مجموعی طور پر ایک بہت ہی زبردست ماحول ہے، اور کراچی میں کیونکہ PSL 4 کے سیزن کے 9 میچز یہاں پر کھیلے گئے تھے اور اس کے بعد دوبارہ کراچی کو افتتاحی تقریب کی میزبانی کا بھی ملی ہے، تو اس میں ایک لوگوں کے لیے ایک اطمینان نظر آ رہا ہے اور ان کے اندر ایک اسپورٹس مین نظر آ رہا ہے کہ اسپورٹس کو وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں.
بالکل, خاص طور پر جی ساکت بہت شکریہ. خاص طور پر کرکٹ جو کہ پاکستان میں بے انتہا مقبول ہے. آپ سے ہماری بات پھر بھی ہوتی رہے گی کیونکہ اب تو میچز کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. تو بہت بہت شکریہ. کراچی سے محمد ثاقب ہمارے ساتھ تھے, تفصیل بتا رہے تھے آج پاکستان میں بہت معاملہ جو ہے کرکٹ کے حوالے سے بہت ساری گہم گہمی نظر آ رہی ہے. تو آئیے پروگرام یہاں پر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ نیوز شو سن رہے ہیں. اس وقت پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8 اور یہاں واشنگٹن میں دن کے 9:30 بجے ہیں. خبروں کا ایک اور بلٹن لیے بہجت حاضر خدمت ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان 2018 میں شروع ہونے والے امن مذاکرات کے نتیجے میں رواں ماہ کے آخر میں امن معاہدہ طے پا سکتا ہے. امن معاہدے کے اس کے بعد بین الافغان امن مذاکرات کا مرحلہ شروع ہوگا, لیکن تجزیہ کاروں کے خیال میں یہ ایک طویل اور پیچیدہ معاملہ ہوگا. اگرچہ افغانستان میں 18 سے جاری جنگ کے خاتمے کا امکان ماضی میں کبھی بھی ممکن نہیں رہا جتنا اب ہے, لیکن اس کا انحصار آئندہ ماہ شروع ہونے والے بین الافغان مذاکرات پر ہوگا, جس کا باضابطہ طریقہ کار ابھی تک سامنے نہیں آیا. عام خیال یہ ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان امن معاہدہ طے پانے کے بعد افغان تنازع کا حل ممکن ہو سکے گا. پاکستان کے اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. انہوں نے صدر مملکت کو اپنا استعفیٰ بھیج دیا ہے اور درخواست کی ہے کہ اس کو منظور کر لیا جائے. اٹرنی جنرل نے اپنے استعفے میں لکھا کہ ان سے وکلاء کی سب سے بڑی تنظیم پاکستان بار کونسل نے مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا تھا, اس لیے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتے ہیں. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ میں دائر کی گئی اپیلوں کی سماعت کے دوران اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے دلائل میں ایسا بیان دیا جس کو عدالت نے ناقابل اشاعت قرار دیا. اگرچہ یہ زبانی بیان واپس لے لیا گیا, لیکن اس بیان پر پاکستان بار کونسل نے ان کے خلاف توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی تھی. ایک ایسے وقت میں جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 24 کو بھارت کے 2 دورے پر آ رہے ہیں, بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن نے کہا ہے کہ بھارت کے نئے شہریت قانون CAA کا بھارتی مسلمانوں پر منفی اثر پڑے گا اور ان کے سامنے بے وطنی کا خطرہ بڑھ جائے گا. اس رپورٹ کی تفصیل بھیجی ہے نئی دلی سے سہیل انجم نے.
بین الاقوامی مذہبی آزادی سے متعلق امریکی کمیشن USCIRF نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ CAA اور NRC بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہندوتو کے نظریات پر مبنی ہیں. اس نے اظہار تشویش کرتے ہوئے کہا کہ اس سے بھارت میں مسلمان بے وطن ہو سکتے ہیں. مذکورہ کمیشن کی حقائق پر مبنی رپورٹ کے مطابق CAA کے نفاذ کی وجہ سے سب سے پہلے مسلمان شہریوں کے قومی رجسٹر NRC سے باہر ہو جائیں گے, جس کی وجہ سے وہ یا تو بے ملک ہو جائیں گے یا نکال دیے جائیں گے یا پھر طویل مدت تک حراستی مراکز میں ڈال دیے جائیں گے. رپورٹ میں BJP کے متعدد رہنماؤں کے ایسے بیانات بھی شامل ہیں جن میں انہوں نے مسلمانوں کو بھارت سے نکالنے کا اندیا ظاہر کیا ہے. اس سلسلے میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کا وہ بیان بھی شامل ہے جو انہوں نے 2005 میں دیا تھا اور کہا تھا کہ بھارت سے دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا صفایا کر دیا جائے گا کیونکہ یہ ہندوتو کی صدی ہے. ایسے وقت جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 24 کو بھارت کے 2 دورے پر آ رہے ہیں, مذکورہ رپورٹ کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لیا جا رہا ہے. ایک سینئر تجزیہ کار سید منصور آغا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ صدر ٹرمپ کے دورے سے قبل اس رپورٹ کا مقصد اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہ بھارت پر دباؤ بنایا جائے.
یہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے وجہ اور بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں پر الیکشن ہونے والے ہیں اور وہاں پر رائے عامہ میں CAA کے خلاف کافی شور ہے.
منصور آغا کے مطابق امریکی صدر بھارت تو آ رہے ہیں لیکن کوئی تجارتی سودا نہیں کریں گے. اس کے علاوہ یہ خبر یہ بھی ہے کہ انہوں نے بھارت پر $260 ملین کا جرمانہ عائد کر دیا ہے. اس سے قبل بھی امریکہ کی جانب سے CAA اور NRC پر تشویش کا اظہار کیا جا چکا ہے. ایک روز قبل اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریز بھی کہہ چکے ہیں کہ CAA کی وجہ سے بھارت کے مسلمانوں کے سامنے بے وطنی کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے. سہیل انجم, وائس آف امریکہ, نئی دہلی.
پاکستان کی پارلیمنٹ کے ایوان بالا یعنی سینٹ میں ایک قانونی بل پیش کیا گیا ہے جس میں تعزیرات پاکستان میں ترمیم کرتے ہوئے برطانوی نو آبادیاتی دور کے بغاوت کے قانون کو ختم کرنا تجویز کیا گیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں علی فرقان.
پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر رضا روانی کی جانب سے نجی رکن کی حیثیت سے پیش کیے گئے قانونی بل میں تعزیرات پاکستان 1860 کے سیکشن 124A میں ترمیم کرنے کا کہا گیا ہے۔ سینٹ میں پیش کردہ قانونی بل کی دستیاب نقل میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 124A پاکستان کو وراثت میں ملنے والے 9 آبادیاتی ڈھانچے کا حصہ ہے جو اس وقت بھی نافذ العمل ہے۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اس قانون کا مقصد مقامی افراد کو قابو میں رکھنا تھا تاکہ وہ آقاؤں کے خلاف بغاوت پر نہ اکسائیں۔ تعزیرات پاکستان میں حکومت کے خلاف نفرت یا حقارت لانے یا اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کو بغاوت قرار دیا گیا ہے۔ قانون کے مطابق اس جرم کے ثابت ہونے پر ملزم کو عمر قید کی سزا ہو سکتی ہے۔ رضا ربانی نے بل میں کہا ہے کہ مجوزہ قانون نے قبضہ کرنے والی ظالمانہ حکومت کی طاقت کے طور پر کام کیا اور اب اس قانون کو سیاسی اختلاف رائے کو کچلنے اور شہریوں کو بغیر کسی سوال کے اپنے تابع کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ خیال رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے گزشتہ دنوں مظاہرین پر بغاوت کے قانون کے طلاق پر ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق شیریں مزاری نے ٹویٹر پر بغاوت کے قانون سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے اس بات سے اتفاق کیا کہ سابقہ قبائلی علاقوں میں نافذ FCR کے قانون ہوں یا بغاوت کے قانون کا اطلاق، آزاد اور جمہوری ریاست میں ایک تاریخی غلطی ہے۔ انسانی حقوق کے رہنما بھی بغاوت کے اس قانون کو شخصی آزادیوں سے متصادم قرار دیتے ہیں۔ قومی کمیشن برائے انسانی حقوق پاکستان کے سابق سربراہ جسٹس ریٹائر علی نواز چوہان کہتے ہیں کہ بغاوت کے اس قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون میں وضاحت ہونی چاہیے، تاہم اسے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔
تو سیڈیشن کا لا ٹوٹل ڈیلیٹ کرنا تو مناسب نہیں ہوگا، اس میں ترمیم کی ضرورت ہے کہ اس کو میٹیگیٹ کیا جائے، کیپنگ ان ویو کہ ہمارے گورنمنٹس اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ کس طرح اپنے مخالفین کے خلاف اس طرح کے کیسز کرتے ہیں۔
یاد رہے کہ بغاوت کا یہ قانون لانے والی برطانوی حکومت نے اپنے ملک میں اس قانون کا نفاذ ختم کر دیا ہے، تاہم بھارت کے قانون میں یہ شک اب بھی موجود ہے۔ علی فرقان، اردو VOA، اسلام آباد۔
ایسے میں جب چین میں کرونا وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2000 تک پہنچ گئی ہے، عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ چین نے اس سے مؤثر طور پر نمٹنے اور COVID-19 کی وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے درست حکمت عملی اور طریقہ کار اختیار کیا ہے۔ وائس آف امریکہ کی جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
اقوام متحدہ کے عالمی ادارے صحت WHO میں ہیلتھ ایمرجنسیز پروگرام کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مائیکل جے رائن نے چین کی ان کوششوں کی تعریف کی ہے کہ اس نے مریضوں کو انتہائی ضروری دیکھ بھال فراہم کی۔
Lessons that have been learned in Hubei and Wuhan are being applied elsewhere and people are getting into earlier critical care. They would have helped
Wuhan اور ہوبے میں جو سبق حاصل کیے گئے ان سے دوسرے مقامات پر فائدہ اٹھایا جا رہا ہے۔ لوگوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے، اس سے مرنے والوں کی تعداد کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ عالمی ادارے صحت میں متعدی امراض کے خطرے سے بچاؤ کے ادارے کی ڈائریکٹر سلوی برائنٹ کہتی ہیں کہ سخت قرنطینہ کے انتظامات، سفر کی پابندیوں اور چین کے اقدامات اس بارے میں مؤثر ثابت ہوئے ہیں کہ اس وبا کو عالمی سطح پر پھیلنے سے روکنے کے لیے مزید وقت مل سکے۔
Modernization has shown that those measure on movement restriction
وہ کہتی ہیں جدید حالات سے ظاہر ہوا ہے کہ نقل و حرکت پر پابندی جیسے اقدامات سے اس وبا کے چین میں پھیلنے میں 2 یا 3 دن کی تاخیر ہوئی اور چین سے باہر چند ہفتے کی۔ چنانچہ اس کی بنیاد پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان اقدامات پر پوری طرح عمل درآمد کیا جائے تو اس وبا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ WHO کے ہیلتھ ایمرجنسیز پروگرام کے ڈائریکٹر مائیکل رائن کہتے ہیں کہ لوگوں کی نقل و حرکت پر پابندی میں کامیابی سے ظاہر ہوتا ہے کہ حکومت انتہائی اقدامات کے نفاذ کی اہلیت رکھتی ہے۔
They're taking very directed measures to ensure that people returning to the city are observed and monitored. Now you can argue whether those measures are excessive. وہ ایسے مخصوص اقدامات
کر رہے ہیں کہ شہر میں واپس آنے والے لوگوں کا مشاہدہ اور نگرانی ہو سکے۔ اب آپ اس پر بحث کر سکتے ہیں کہ آیا وہ اقدامات ضرورت سے زیادہ تھے یا لوگوں پر پابندی زیادہ تھی، مگر یہاں داؤں پر بہت کچھ لگا ہے لوگوں کی صحت سے متعلق، اور نہ صرف چینی صحت عامہ بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کی صحت کے بارے میں۔ فلوریڈا میں بین الاقوامی یونیورسٹی کی پروفیسر آئلین مارٹی کہتی ہیں کہ دنیا کا کوئی اور ملک اس وبا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے اتنا نہیں کر سکتا تھا جو چین نے کیا، مگر اس کی جزوی وجہ یہ ہے کہ وہاں فرد کے حقوق نہیں ہیں۔ اسی نصب العین کے تحت ڈبلیو ایچ او نے دنیا کے تمام ممالک سے کہا ہے کہ وہ اس بیماری پر تحقیق تیز کر دیں اور مریضوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات عالمی ادارے صحت کو بھی پہنچائیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ٹونی ایبٹ نے کہا ہے کہ ملائیشیا کی حکومت کو اعلیٰ ترین سطح کے عہدیداروں کو ایک عرصے سے شبہ ہے کہ ملائیشیا ایئر لائن کی فلائٹ 370 جو تقریباً 6 سال پہلے لاپتہ ہو گئی تھی، وہ اس کے پائلٹ کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہلاکتوں کے لیے کی جانے والی خودکشی تھی۔ مائیکل براؤن کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
بدھ اور جمعرات کو نشر ہونے والی اسکائی نیوز کی ایک ڈاکومنٹری میں ٹونی ایبٹ نے، جو تیاری کی تلاش میں رابطہ کار کے طور پر ملائیشیا کے ساتھ کام کر چکے ہیں، کہا کہ اعلیٰ سطحی ملائیشیا کے عہدیدار باور کرتے ہیں کہ جہاں دیدہ پائلٹ زہاری احمد شاہ نے دیدہ ادانستہ طور پر جیٹ طیارے کو بحیرہ ہند میں گرا دیا تھا جس میں طیارے میں سوار تمام کے تمام 239 مسافر ہلاک ہو گئے تھے جو کوالالمپور سے بیجنگ جا رہے تھے۔ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم ایبٹ نے کہا،
I'm not gonna say who said what to whom, but let me reiterate, I want to be absolutely crystal clear. It was understood at the highest levels that this was almost certainly...
وہ کہہ رہے ہیں میں یہ تو نہیں بتاؤں گا کہ کس نے کس سے کیا کہا تھا، تاہم مجھے دہرانے دیں، میں قطعی طور پر ایک واضح بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین سطح پر یہ سمجھا جا رہا تھا کہ یہ یقینی طور پر پائلٹ کی جانب سے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے ایک خودکشی تھی۔ مسٹر ایبٹ کے اس بیان کے جواب میں ملائیشیا کے سابق وزیر اعظم نجیب رزاق نے ٹوڈے آن لائن نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا، پائلٹ کی جانب سے کسی ممکنہ خودکشی کو کبھی بھی خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا تھا، مگر یہ الزام زہاری پر عائد کر دینا غیر منصفانہ اور قانونی طور پر غیر ذمہ دارانہ ہے کیونکہ اس طیارے کا بلیک باکس کبھی بھی نہیں ملا۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کی حمایت سے لیبیا کی ترابلس میں قائم قومی اتحاد کی حکومت نے کہا ہے کہ اس نے منگل کے روز جنیوا جنرل خلیفہ حفتر کی فورسز کے ٹریپولی کے بندرگاہ پر ترکی سے ہتھیار لانے والے ایک جہاز پر حملے کے بعد ان سے بات چیت کا سلسلہ معطل کر دیا ہے۔ قاہرہ سے وائس آف امریکہ کے ایڈورڈ جیریڈین کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
منگل کی روز مشرقی کمانڈر جنرل خلیفہ حفتر کی کمان میں لیبیا کی فورسز کی جانب سے ترابلس میں لنگر انداز ایک مال بردار جہاز پر گولہ باری نے اقوام متحدہ کے تعاون سے جنیوا میں ہونے والی بات چیت کو دھچکا پہنچایا، کیونکہ ترابلس میں قائم گورننگ کونسل کے ارکان نے کہا ہے کہ وہ حفتر کے نمائندوں سے کوئی ملاقات نہیں کریں گے۔ لیبیا کی متحارب حکومتیں اس لبنانی جہاز پر حملے کی متضاد تفصیل بیان کر رہی ہیں۔ اس کے بارے میں حفتر کی زیر کمان فورسز کا کہنا ہے کہ یہ ترکی سے ہتھیار لے کر آیا تھا۔ ترابلس میں ذرائع اس دعوے سے اتفاق نہیں کرتے اور حفتر پر متعدد عام شہریوں کی ہلاکت کا الزام لگاتے ہیں۔ حفتر کی فورسز اس سے انکار کرتی ہیں۔ حفتر نے بدھ کے روز ماسکو میں روسی وزیر دفاع سرگئے شوئگو سے ملاقات کی اور ترابلس کی تازہ ترین صورتحال پر غور کیا، جبکہ منگل کے روز لیبیا کے مشرقی شہر راجما میں حفتر کے ہیڈ کوارٹر میں ان کی لیبیا میں اعلیٰ امریکی سفارتکار سے ملاقات ہوئی تھی۔ منگل کے روز لیبیا کے ایوان نمائندگان کی ایک میٹنگ ہوئی۔
سادہ نواب، يعرض هذا الموضوع للتصويت، من يرى في ذلك فليصوت۔
ذرائع ابلاغ کے مطابق لیبیا کے ایوان نمائندگان کے سپیکر عقیلا سلا نے بدھ کے روز لیبیا کے تنازع کے حل کے لیے 12 نکاتی منصوبہ پیش کیا۔ اس منصوبے میں دارالحکومت ترابلس میں ملیشیاؤں سے ہتھیار واپس لینے اور حفتر کی فورسز کو اس عمل کا اختیار دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ امکان ہے کہ ترابلس میں اتحاد کی حکومت اس کا خیر مقدم نہیں کرے گی۔ اقوام متحدہ میں لیبیا کے نمائندے غسان سلامی نے کہا ہے کہ متحارب فریق فائر بندی کریں اور اسے ایک مستقل معاہدے میں تبدیل کر دیا جائے۔ یورپی یونین کا کہنا ہے کہ وہ اس فائر بندی اور متحرک فریقوں پر اسلحہ کی پابندیوں کی نگرانی کرنے پر آمادہ ہے. توقع نہیں کہ ہفتر جن کی فورسز کا نصب العین دارالحکومت سمیت پورے لیبیا پر قبضہ کرنا ہے یورپی یونین کی اس پیشکش کو قبول کریں گے. انقرہ میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے باصرار کہا ہے کہ یورپی یونین کو لیبیا کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے. انہوں نے مزید کہا کہ ترکی ترابلس میں وزیر اعظم فیاض السراج کی حکومت کی حمایت جاری رکھے گا. ان کے الفاظ،
لیبیا ayak basmasıyla birlikte darbeci Hafter'in ilerleyişi zaten durmuştu. Şayet uluslararası
وہ کہتے ہیں کہ انقرہ ہفتر کے خلاف ترابلس میں جائز حکومت کی حمایت جاری رکھے گا، جبکہ ہفتر کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ وہ بغاوت کی کوشش کر رہے ہیں. اردوان نے مزید کہا کہ ترکی خطے میں اپنی پوزیشن مستحکم کر رہا ہے. ان کا اشارہ ترابلس کے ساتھ بحری حدود کے اس معاہدے کی جانب تھا جسے یونان، مصر اور قبرص سمیت خطے کے ممالک متنازع خیال کرتے ہیں. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
جرمنی کے جنوب مغربی شہر ہنو میں ایک نامعلوم شخص کی فائرنگ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے. حکام کے مطابق ایک مسلح شخص نے شہر کے کم از کم 2 شیشہ بارز میں بدھ کی شب فائرنگ کی تھی. فائرنگ کے واقعات رات 10 بجے کے لگ بھگ پیش آئے. فائرنگ کے وقت دونوں شیشہ بارز میں لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی. فائرنگ سے کئی افراد زخمی بھی ہوئے جنہیں مختلف اسپتالوں میں طبی امداد دی جا رہی ہے. کم از کم 5 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے.
Ja, wir befinden uns jetzt hier an einem weiteren Tatort in Hanau-Kesselstadt.
ساؤتھ ایسٹ ہیس پولیس کے مائیکل مالکس کہہ رہے ہیں کہ اب یہاں پر ہانو کیسل اسٹڈ میں ایک اور جرم مرتکب ہوا ہے. پولیس عینی شاہدوں کے بیان پر جائے وقوع تک پہنچ گئی ہے. عینی شاہدوں نے گاڑی کی شناخت کر لی تھی جو اس سے پہلے کے جرم میں استعمال ہوئی. وہ لائسنس کی نمبر پلیٹ یاد رکھ سکے. اس کے نتیجے میں خصوصی فوج نے ان کے پتے کے بارے میں معلوم کیا. اپارٹمنٹ کے اندر 2 افراد مردہ پائے گئے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرنے والوں میں سے ایک مشتبہ مجرم تھا. پولیس کے مطابق تاحال حملے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی ایسے شواہد ملے ہیں جن سے یہ لگے کہ حملے میں 1 سے زائد افراد ملوث تھے. ہنو کی آبادی لگ بھگ 1,00,000 ہے اور یہ جرمنی کے معاشی مرکز فرینکفرٹ سے 20 کلومیٹر مشرق میں واقع ہے. شہری انتظامیہ نے فائرنگ کے واقعات کو شہر کی تاریخ کا بدترین واقعہ قرار دیا ہے. اور شمالی کوریا میں حکومت کے وہ منحرفین جو چند برسوں سے جمہوری ملکوں میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں جنوبی کوریا کی سیاست میں دلچسپی لینے لگے ہیں اور پہلی دفعہ 2 منحرفین جنوبی کوریا کے انتخابات میں بھی حصہ لے رہے ہیں جو اپریل میں منعقد ہوئے ہوں گے. ان امیدواروں کو توقع ہے کہ وہ جنوبی کوریا میں رہنے والی شمالی کوریا کے منحرفین اور شمالی کوریا کے شہریوں سے متعلق سوچ میں تبدیلی لائیں گے. بل گلو کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن.
شمالی کوریا کے 200 کے قریب منحرفین سول میں ایک میٹنگ میں شریک ہیں. وہ شمالی اور جنوبی کوریا کے اتحاد سے متعلق ایک روایتی گیت گنگنا رہے ہیں. وہ جنوبی کوریا کے اندر پہلی ایسی سیاسی جماعت بنا رہی ہیں جو مکمل طور پر شمالی کوریا کے منحرفین پر مشتمل ہے. کینگ چول وان اس پارٹی کی تشکیل میں کردار ادا کر رہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ شمالی کوریا کے لوگوں کی نمائندگی کوئی نہیں کرتا اور کم از کم 35,000 منحرفین جنوبی کوریا میں رہتے ہیں اور نظر انداز ہیں. جب جنوبی کوریا میں پارلیمانی انتخابات ہوں گے تو منحرفین ایک چھوٹا سیاسی اکٹھ کر سکتے ہیں. شمالی کوریا کے منحرفین اپوزیشن کی کنزرویٹو پارٹی کے اراکین کے طور پر سیاسی عمل میں شریک ہو رہے ہیں. ان شرکاء میں جی سیونگ ہو بھی شامل ہیں جو گلیوں میں بھیک مانگا کرتے تھے. ان کی ایک ٹانگ اور ایک بازو نہیں ہے جو ان کے بقول کوئلے کی ٹرین سے چوری کی کوشش کے دوران کٹ گیا تھا. انہوں نے سال 2006 میں جنوبی کوریا سے فرار اختیار کیا تھا اور اب وہ انسانی حقوق کے ایک کارکن ہیں.
تو یہ
سوئنگ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک نوجوان نسل سے تعلق رکھتے ہیں. ایک منحرف اور معذور آدمی کی حیثیت سے وہ سول میں قیام پذیر ہیں اور وہ کوریا کے لیے بہت کچھ حاصل کرنے کا عزم رکھتے ہیں. تھائے یانگ بھی شمالی کوریا کے منحرف ہیں. وہ شمالی کوریا کے سابق سفارتکار ہیں. وہ حالیہ برسوں میں انحراف کرنے والوں میں ایک بڑا نام ہے. حال ہی میں غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں انہوں نے کہا تھا میں شمالی کوریا کے لوگوں کو دکھانا چاہتا ہوں کہ ملک میں آزادی اور جمہوریت کیسے کام کرتے ہیں. یہ میرا مقصد ہے کہ ان کو تعلیم دوں، شعور دوں. یہ معلوم نہیں کہ تھے اور دیگر منحرفین کو جنوبی کوریا کے انتخابی عمل میں شرکت کے ذریعے کس حد تک طاقت حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ عمل ان کو جنوبی کوریا میں مواقع ضرور فراہم کر رہا ہے۔ ان میں سے زیادہ تر امیدواروں نے خود کو قدامت پسند پارٹی سے جوڑا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کرسٹوفر رے نے حال ہی میں ایسی پرتشدد انتہا پسندی کے خاتمے کو، جو کسی نسل اور مذہب کے خلاف ہو، بلند ترین سطح کی ترجیحات قرار دیا تھا، جہاں امریکہ میں ایک ہیٹ گروپ کے سابق رکن نے ایک سماعت کے دوران بتایا کہ انتہا پسند گروپ نئے رنگ روٹ بھرتی کرنے کے لیے وہی حربے استعمال کر رہے ہیں جو داعش کے ہیں، یعنی نوجوان افراد، تنہائی کا شکار ٹین ایجرز اور ایسے لوگ جنہیں متاثر کرنا آسان ہو نشانہ بناتے ہیں۔ میل آرسیگا کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز۔
کرسچن پچولونی نفرت کی بنیاد پر کیے جانے والے جرائم کے ایک ماہر ہیں۔
1987 I was recruited into America's first neo-Nazi skinhead group.
وہ کہہ رہے ہیں 1987 میں مجھے امریکہ کے پہلے نئے نازی اسکن ہیڈ گروپ میں بھرتی کیا گیا تھا۔ کرسچن نے سن 2019 میں یہ شہادت کانگریس کے سامنے دی تھی، جو ان کی شخصیت کی اس تبدیلی کا تازہ ترین قدم تھی، جس کا آغاز ایک محبت کرنے والے محنت کش تاریکین وطن کے خاندان میں ہوا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں تھے۔
So I went searching for a sense of identity, community and purpose, sort of on the fringes, having been bullied for most of those 14 years.
لہٰذا میں نے شناخت کی تلاش شروع کی، کمیونٹی کی اور کسی مقصد کی۔ زندگی کے ان ابتدائی 14 برسوں میں زیادہ تر مجھے بلی کیا گیا، اس کے بعد کیا ہوا وہ بتاتے ہیں۔
I started a record store in 1995 to sell racist music that I was importing and making as well. But at that record store I was also selling different kinds of music, things like punk rock music and hip hop and heavy metal.
وہ کہہ رہے ہیں میں نے 1995 میں ایک ریکارڈ سٹور کھولا اور نسل پرستی پر مبنی ایسا میوزک فروخت کرنا شروع کیا جو میں باہر سے بھی لاتا تھا اور خود بھی تیار کرتا تھا، لیکن اپنے اسی سٹور میں میں مختلف طرح کا میوزک بھی فروخت کرتا تھا، جیسے پنک راک، ہپ ہاپ اور ہیوی میٹل میوزک۔ اور اسی حوالے سے میں نے ایسے لوگوں سے ملنا شروع کیا جن میں سیاہ فام بھی تھے، یہودی بھی اور گے بھی، اور اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ بامانی تبادلہ خیال شروع کیا۔ تو سامعین، اس طرح رفتہ رفتہ نفرت پر مبنی کرسچن کی ذہنیت بدلنا شروع ہوئی۔
You know, the course of having that record store, I started to really challenge the demonization that was happening in my head with humanization. And it was those people that I'm...
وہ کہہ رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ میں نے حقیقتاً اپنے ذہن میں موجود افراد کو انسانیت سے چیلنج کرنا شروع کر دیا، اور یہی وہ لوگ تھے جن کا میں انتہائی شکر گزار ہوں۔ کرسچن پچولونی نے اپنے سفر کے بارے میں کئی کتابیں لکھی ہیں اور فری ریڈیکلز کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے جو نوجوانوں کو انتہا پسندی کی جانب جانے کے بجائے زیادہ بہتر متبادل پیش کرتی ہے۔ شہناز عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
عشروں سے ہائی اسکول اور کالجوں کے طلبہ ماڈل یو این نامی ایک پروگرام میں شرکت کرتے ہیں۔ یہ ایک کانفرنس ہوتی ہے جس میں اقوام متحدہ کی طرز پر ایک اجتماع کیا جاتا ہے اور طلبہ کو سفارتکاری اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے۔ وائس آف امریکہ کی ایشیا سرائے نے واشنگٹن میں ایسی ہی ایک کانفرنس میں شرکت کی اور گواٹیمالا سے آ کر اس میں شریک ہونے والے طلبہ سے بات کی۔ اس رپورٹ کی تفصیل کے ساتھ مدثرہ منظر۔
ان طلبہ میں اینجلو واسکس بھی شامل ہیں۔
Basically, it's like simulating conferences of the United Nations in which you're assigned specific
topics. وہ کہتے ہیں وہ آپ کو ایسے موضوعات دے دیتے ہیں جو دنیا کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا کر رہے ہیں، چنانچہ ہم جمع ہو کر ان مسائل پر گفتگو کرتے ہیں اور پھر متعدد حل تلاش کر لیتے ہیں۔ اینجلو واسکس ان چھ طلبہ میں سے ایک ہیں جو گواٹیمالا سے آئے ہیں اور برونائی کی نمائندگی کر رہے ہیں، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ اسائنمنٹ ملنے سے پہلے انہیں اس ملک کے بارے میں بہت ہی کم معلوم تھا۔ ایلیسا کارڈوس نارتھ امریکہ سے ماڈل یو این میں شریک ہیں۔
It's over 3,000 high school students from over 18 countries, over 27 states.
18 ملکوں کی 27 ریاستوں سے ہائی اسکول کے 3,000 سے زیادہ طلبہ یہاں آئے ہیں۔ ان میں خاصی تعداد بین الاقوامی مندوبین کی ہے اور یہ یہاں 40 مختلف کمیٹیوں میں شریک ہیں۔ دیگر باتوں کے ساتھ یہ طلبہ بین الاقوامی تعلقات اور سفارتکاری کے بارے میں سیکھتے ہیں، اور طلبہ کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ ان کے معاشرتی جوہر بہتر ہو رہے ہیں۔ ایزابیلا کینیڈین بھی کالج کی پہلے سال کی طالبہ ہیں.
I'm a very antisocial person, but for some reason when I came to this trip, I decided I wasn't going to be, and I've been really social.
وہ کہتی ہیں میں انتہائی الگ تھلگ رہنے والی لڑکی ہوں, لیکن جب میں اس سفر پر آئی تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں ایسی نہیں رہوں گی, اور یہاں میں گھل مل گئی. اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ بہت سے لوگ یہاں واقعی بہت اچھے ہیں. آپ کسی کی جانب بڑھ کر بات کر سکتے ہیں, جیسے ارے آپ بھی ماڈل یو این میں ہیں, اور پھر خود بخود آپ کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اینجلو واسکس کہتی ہیں
because I have really had a good time over here and it has been a pleasure really to be called upon my teacher to be here.
یہاں میرا وقت بہت اچھا گزرا ہے, اور واقعتاً یہ بڑا خوشگوار رہا ہے. میرے استادوں نے مجھے بلایا اور یہاں بھیجا کہ میں اپنے اسکول اور گوئٹمالا کی نمائندگی کروں. چنانچہ خواہ کسی غیر ملک سے کوئی نئے دوست بنے ہوں یا پھر اپنے ہی کلاس فیلوز کے ساتھ واشنگٹن کا سفر کیا ہو, ماڈل یو این کے بیشتر شرکا یہی کہتے ہیں کہ یہاں قائم ہونے والا تعلق انہیں پوری زندگی یاد رہے گا. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
بچوں اور نوجوانوں کی صحت سے متعلق ماہرین نے انتباہ کیا ہے کہ یہ سماجی تبدیلی اور نقصان دہ کمرشل مارکیٹنگ کے طور طریقوں کی وجہ سے بچوں کی صحت اور مستقبل خطرے میں ہے. اس سلسلے میں عالمی ادارہ صحت بچوں کے لیے اقوام متحدہ کے فنڈ اور برطانوی طبی رسالے دا لانسٹ نے ایک رپورٹ کا اہتمام کیا. اس مطالعے میں 40 غیر جانبدار ماہرین نے بھی شرکت کی. وائس آف امریکہ کے لیے جنیوا سے لیزا شلائن کی رپورٹ کی تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل.
ایک مایوس کن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کوئی بھی ملک موسمیاتی تبدیلی, ماحولیات میں بگاڑ اور استحصالی کمرشل مارکیٹنگ کے طور طریقوں سے, جن سے عالمی پیمانے پر بچوں میں موٹاپا وبا کی شکل میں پھیل رہا ہے, تحفظ فراہم نہیں کر رہا. سائنسدانوں نے پیش گوئی کی ہے کہ 10 سال کے اندر عالمی حدت میں 1.5 ڈگری سیلسیس کا اضافہ ہوگا. رپورٹ کے مصنفین نے انتباہ کیا ہے کہ بچے پہلے ہی گرین ہاؤس گیسوں کے اخراج سے متاثر ہو رہے ہیں, جن کی وجہ سے عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے. یونیورسٹی کالج لندن میں اینتھنی کوسٹیلو گلوبل ہیلتھ کے پروفیسر ہیں, اور رپورٹ کی تیاری میں ان کا نمایاں کردار تھا. ان کا کہنا ہے کہ عالمی پیمانے پر لوگوں کو انتہا درجے کی موسم کی سختی سے مصیبتوں کا سامنا ہے. ان میں خشک سالی, سیلاب, گرمی کی لہر اور ملیریا اور ڈینگی جیسی بیماریوں کی وبا شامل ہے. وہ کہتے ہیں غریب ترین ملکوں کو اپنے بچوں کی صحت کے سلسلے میں طویل فاصلہ طے کرنا ہے, لیکن امیر ملک کاربن کے حد سے زیادہ اخراج سے تمام بچوں کے مستقبل کو خطرے میں ڈال رہے ہیں. کوسٹیلو نے نقصان دہ اشتہار بازی کی جانب بھی توجہ دلائی ہے, جن کا نشانہ خاص کر بچے اور نوجوان ہیں. ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اور خطرناک عالمی مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ نقصان دہ مصنوعات کی مارکیٹنگ, جن میں میٹھے مشروبات, بنے بنائے کھانے جنہیں فاسٹ فوڈ کہا جاتا ہے, تمباکو, الکوہل اور جوا شامل ہے, نوجوان لوگوں کی صحت اور ان کی نشو و نما پر ضرر رساں اثرات کا سبب بن رہی ہے. ان کے الفاظ بچوں میں موٹاپا تیزی سے بڑھ رہا ہے, جس سے طویل المدت بنیاد پر زندگی بھر کے لیے اثرات مرتب ہوں گے. ہم نے 1975 کے بعد سے موٹاپے میں 10 گنا اضافہ دیکھا ہے. ایسے بچوں کی تعداد 1.1 کروڑ سے بڑھ کر 12.5 کروڑ تک پہنچ گئی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ اشتہار بازی بچوں کو شکار بناتی ہے. بعض ملکوں میں ہر سال ایسے اشتہاروں کی تعداد 30,000 تک ہوتی ہے. کوسٹیلو نے انتباہ کیا کہ سوشل میڈیا پر بڑے پیمانے پر ایسے اشتہارات سے, جن میں بچوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے, بڑے خطرات درپیش ہیں, اور یہ نہایت پریشانی کی بات ہے. رپورٹ کے مصنفین نے زور دیا ہے کہ کاربن ڈائی آکسائڈ کے اخراج کو روکا جائے, تاکہ اس کرۂ ارض پر بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنایا جا سکے. انہوں نے حکومتوں سے کہا کہ وہ بچوں کی صحت پر توجہ دیں اور ان کے حقوق کا احترام کریں. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے.
پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے. دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. کچھ اہم خبروں کی سرخیاں بتاتے چلیں. پاکستان کے اٹرنی جنرل انور منصور خان نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے. امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کے نتیجے میں رواں ماہ کے آخر میں امن معاہدہ طے پا سکتا ہے. اور جرمنی کے جنوب مغربی شہر ہنو میں ایک نامعلوم شخص کی فائرنگ سے کم از کم 9 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. اب اس نیوز شو کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر تھے انجم ہیرل گل اور انجینئر چانگ. بیجا جلانے اجازت چاہتی ہے, پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.